الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر آج کی تاریخ جو 27 رجب کی تاریخ کی شب کی مناسبت سے یہاں آپ مومنین کو مدعو کیا گیا ہے. عام طور پر یہ غلط فہمی مومنین کے ذہن میں رہتی ہے اور اعلان جب ہوتا ہے تو صاحب یہ ہوتا ہے کہ شب مبعث اور شب معراج, جبکہ شب معراج آج کی شب بہت ضعیف روایت ہے. اصل جو ہمارے تمام علماء اور محدثین کے درمیان متفقن علیہ تاریخ بنتی ہے, مناسبت بنتی ہے, وہ صرف مبعث کی بنتی ہے. تو یہ جو اب ظاہری بات ہے ہندوستان میں پاکستان میں جس طریقے سے ہم رہتے ہیں اور دوسری جو مکاتب فکر ہیں ان کے اعتبار سے آج جو ہے وہ معراج ہے, تو لہٰذا اب انہیں کی دیکھا دیکھی ہمارے اندر بھی یہ بات آ گئی کہ صاحب آج معراج ہے, جبکہ بہت ضعیف روایت ہے. ورنہ معراج کی جو روایات ہمیں ملتی ہیں یا وہ ربیع الاول میں ملتی ہیں اس کے بارے میں ملتا ہے, یا ذی قعدہ کے بارے میں ملتا ہے, یا ان دونوں کے مقابلے میں ذرا ضعیف روایت وہ رمضان کے بارے میں ملتا ہے, اور سب سے ضعیف روایت جو ہے وہ یہی کہ آج کی شب معراج کی شب. بہرحال اس کو اس بات پر حمل کیا جا سکتا ہے کہ جو معراج رسول ہوئی ہے وہ ایک مرتبہ نہیں ہوئی, کئی مرتبہ ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو 27 رجب ہماری بعض کتابوں کے اندر آ گیا ہے, میں نے بتایا کہ بہت کم ہے, بہت قلیل ہے, تو وہ اسی اعتبار سے ہو, اسی واقعے کے اعتبار سے ہو کہ جب پہلی معراج ہو گئی اور اس کے بعد اب جو متعدد مرتبہ رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے, تو اس اعتبار سے خلاصہ کلام یہ کہ 27 رجب کی شب شب مخصوص مبعث ہے. ایک اعتبار سے اگر چاہیں تو آپ اسے شب معراج بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ شب معراج اتنی معتبر نہیں. ایک بات یہ, دوسری بات یہ کہ مبعث جو شب مبعث کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں رسول کا مبعوث ہونا, تو یہ بھی بعض جو متوجہ نہیں ہوتے مومنین, انشاءاللہ کے متوجہ ہیں لیکن بہرحال فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں. مبعوث ہونا اور بعثت کا دن, اس سے مراد جو دوسرے افراد ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ اس دن رسول رسول بنے, اس دن پیغمبر پیغمبر بنے, اس دن نبی نبی بنے, جبکہ ہمارے اعتقاد کے مطابق روز بعثت وہ نہیں ہے کہ جس دن رسول رسول بنے. روز بعثت وہ ہے کہ تجدید رسالت اور کار رسالت ہوئی, یعنی اب تک نگاہوں سے مخفی تھے, اب تک عامت الناس کے سامنے اظہار نبوت اور رسالت نہیں کیا تھا, لیکن اس بعثت کے بعد حکم بھی ہوا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, سورہ مدثر کی وہ آیتیں کہ جو واقعے میں انشاءاللہ آئیں گی. تو بعثت ہمارے اعتقاد سے وہ چیز نہیں ہے روز بعثت کے جس دن رسول رسول بنے, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کہنا کیا چاہیے, یہ تو خود حدیث میں موجود ہے, کنت نبیاً والآدم بین الماء والتین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو لہذا نبی روز بعثت نبی نہیں بنے, بلکہ نبی بھی جانتے تھے کہ میں نبی ہوں, جس وقت شیر مادر یا شیر حلیمہ پی رہے تھے اس وقت بھی جانتے تھے کہ میں نبی ہوں, اس کے بعد بھی جانتے تھے کہ میں نبی ہوں, غار حرا میں جانے سے پہلے بھی جانتے تھے کہ میں نبی ہوں, غار حرا میں آنے کے بعد بھی جانتے تھے کہ میں نبی ہوں. تو یہ تسلسل نبوت کے علم کا ایسا نہیں ہے کہ رسول کو شک تھا یا تردد تھا اور بعد میں یقین دلایا گیا کہ آپ ہی نبی ہیں, نہیں, کار رسالت جو شروع کرنا ہے, اب بعثہ لفظ بعث بھیجنا ہوتا ہے, یعنی یہ وہ موقع ہے کہ اب خدا نے کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اب تم کھڑے ہو جاؤ, اب تم قیام کرو, فانذر اور اب لوگوں کو ڈراؤ, وربک فکبر اور اب اپنے پروردگار کی کبریائی کو بیان کرو. یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ ایک روایت, عام طور پر تو بہرحال شب بعثت میں جو مقررین ہیں اہداف بعثت کو بیان کیا جاتا ہے کہ بعثت رسول کی کیوں ہوئی, اس کا ہدف کیا تھا, ہمیں کیا کرنا چاہیے. بعض لوگ تاریخ بعثت یعنی بعثت سے پہلے کیا حالات تھے, بعثت کے بعد کیا حالات ہوئے, اسے بیان کرتے ہیں, اور بعض اوقات خود واقعہ بعثت کے بعثت کے واقعے میں ہوا کیا, اسے بیان کیا جاتا ہے. تو یہ سب کی سب باتیں ضروری ہیں اور اہم, لیکن آج کی شب جو بات میں بیان کرنا چاہتا تھا اور میری خواہش تھی کہ آج مومنین کل ہی کی طرح زیادہ تعداد میں آتے, لیکن بہرحال ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ کوئی ٹریفک کا مسئلہ ہو گیا ہوگا, کہیں کسی نیاز کا مسئلہ ہو گیا ہوگا. مسئلے سے مراد کہ جب ٹکرا جاتی ہیں دو باتیں, ایک طرف نیاز ہے اور دوسری طرف مجلس, تو پھر مومن بہرحال نیاز کو زیادہ پرائیورٹی دیتا ہے کہ مجلس تو بالآخر آخر میں کہیں جا کے بیٹھ جائیے, ثواب تو مل ہی جائے گا, لیکن اگر نیاز میں صحیح ٹائم پہ نہیں پہنچے تو انشاءاللہ یہی حسن ظن ہے. لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ تقریر جو خشک تو ہے لیکن بہرحال جو غلط فہمیاں اکثر ہمارے پڑھنے والوں کے درمیان بھی موجود ہیں اور بعض ہمارے مقررین بھی جب کبھی بعثت کی روایت کو بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات ان باتوں کا اظہار کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے اعتقاد سے مطابقت نہیں رکھتی. تو جو میں آج شب آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ کچھ معروضات بیان کرنے کی کوشش کروں, تو مجھے جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ کہ ایک روایت کہ جسے تمام عالم اسلام نے نقل کیا ہے, بعثت رسول کی جو روایت جو واقعہ تمام مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں اسی ایک روایت کو نقل کیا, اور بہت ساری ہماری کتابوں کے اندر بھی وہ روایت موجود, بہار الانوار میں بھی آپ کو غالباً وہ روایت یا اس کے جیسے ملتے جلتی روایت مل جائے گی, احسن المقال کے اندر بھی شاید آپ کو ویسی روایت مل جائے گی, حیات القلوب اور اس قسم کی دوسری کتابیں. لیکن جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کتابیں وہ ہیں کہ ان کتابوں میں مؤلف نے یہ ہدف رکھا کہ جو بھی روایت ہے اس کو جمع کر لیا جائے, اب اس کے بعد اس کی سکیننگ کرنا کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت ضعیف, اس لیے کہ بعض اوقات بڑی عجیب و غریب روایات بہار الانوار کے اندر موجود, بڑی عجیب و غریب روایات حیات القلوب کے اندر موجود, اور مومنین وہ کتابیں لے کر آ جاتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے, یہ تو فلاں انٹرنیٹ کے اندر فلاں مولوی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ. تو یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے, اس کا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے جو علم حدیث کے قوانین ہیں فقہ جعفری کے، اس کے اعتبار سے کسی بھی ہماری حتیٰ کتب اربعہ، وہ چار معتبر کتابیں، حتیٰ کتب اربعہ، اس کی بھی اگر کوئی روایت لا دی جائے، کوئی دوسرے مذہب والا لے کر آئے کہ صاحب ایسا بہت ہو رہا ہے آج انٹرنیٹ کے اندر، ایسا کام بہت ہو رہا ہے کہ وہ کبھی اصول کافی سے روایتیں لے آتے ہیں، کبھی بہار الانوار سے روایتیں لے آتے ہیں، کبھی کسی کتاب سے روایتیں لے آتے ہیں، اور بالکل ایسی کہ جو آپ کے عقیدے کے باقین برخلاف، اب اس موقع پر نوجوان پریشان گھومتے پھرتے ہیں کہ مولانا جواب دیجئے جواب دیجئے، تو بات یہی ہے کہ نیاز کو بھی آپ یوز کیجئے، لیکن جلدی جلدی ان مجالس میں آ جایا کریں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ تو وہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ دیکھیے ہمارے علم حدیث کے اعتبار سے، علیکم السلام، کسی بھی ہماری کتاب، چاہے وہ کافی ہو، چاہے وہ استفسار ہو، چاہے وہ تہذیب ہو، چاہے وہ ملا یا حضر الفقی ہو، چاہے وہ بہار اور جو بھی کتابیں، کسی بھی کتاب میں اگر کوئی حدیث موجود ہے تو کوئی بھی شخص، چاہے اپنوں والا ہو، یہ بھی ایک مشکل ہے کہ بعض تو اپنے والے بھی آ گئے ہیں، چیمپئن بن گئے ہیں حدیثوں کے، دو چار سال کہیں پر پڑھ لیا اور اس کے بعد کوئی مرثیہ لکھنے والا ہے، کوئی مرثیہ پڑھنے والا ہے تو وہ چیمپئن بنا ہوا ہے حدیثوں کا، کوئی نوحہ پڑھنے والا ہے تو وہ چیمپئن بنا ہوا ہے حدیثوں کا، کوئی ایک جمعہ جمعہ آٹھ دن مجھ جیسا ذاکر ہے تو وہ چیمپئن بنا ہوا ہے حدیثوں کا۔ تو ایک مشکل یہ بھی آ گئی کہ پھر ایسے چیمپئن اپنے ناپختہ کاموں کے ساتھ عوام کے درمیان اضطراب پھیلاتے ہیں۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا یہ اصول ہے، اصول حدیث ہے، اصول علم حدیث ہے کہ ہماری کتابوں میں سے کوئی بھی حدیث اگر آپ لائیں گے اس کی اسکیننگ کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ وہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، کیا تحقیق کی جائے گی۔ اس کے بعد اب وہ لانے والا چاہے شیعہ ہو، لانے والا چاہے غیر شیعہ ہو، کہ صاحب یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو کتاب میں لکھ دینا کافی نہیں ہے، آ جانا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ خود ہمارے مؤلفین نے، محدثین نے فرمایا تھا کہ ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جب ہمارے علوم کو جلایا جا رہا ہے، ہماری حدیثوں کو مٹایا جا رہا ہے، تو ہم نے اس کم وقت کے اندر جو بھی ملا ہم نے اسے جمع کر دیا۔ بہار، سمندر کے اندر صرف سیپیاں نہیں ہوتی، سمندر کے اندر صرف موتی نہیں ہوتے، سمندر کے اندر بہت بلائیں بھی ہوتی ہیں، سمندر کے اندر بہت بیکار قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو بہار الانوار ہے، بہار الانوار۔ تو اب یہ تو آپ اگر کوئی بھی انٹرنیٹ پہ آپ کے سامنے آ جائے تو یاد رکھیے گا اس بات کو، پریشان ہو گئے ایک مرتبہ کہ صاحب اس حدیث کو دیکھیں گے اس میں کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کیونکہ بڑے عجیب و غریب مسائل جو ہیں سامنے آ رہے ہیں۔ جواب صرف ایک ہی کہ نہ آپ کا کام ہے نہ ہمارا کام ہے، جا کے مجتہد سے پوچھئے۔ دیکھیے نا لوگ، یہی تو ہے، مجتہد کو گالیاں کیوں دلوا رہے ہیں، کیوں تبرہ کروا رہے ہیں مجتہدین اور مراجعین کے خلاف، اس لیے کہ ہم ان کو گھیریں گے، ہم ان کو خراب کریں گے، مینیپولیٹ کریں گے، ایکسپلائٹ کریں گے، اب یہ تو جواب نہیں دے پاتے، اور جب یہ حدیثوں کے ذریعے سے ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ یا مان لیں گے یا کچھ اور کر لیں گے۔ جو ذریعہ آپ کے پاس احادیث کی چیکنگ کا ہے وہ ہے مرجع اور وہ ہے مجتہد، اسی کو کنڈیم کیا جا رہا۔ تو اب کوئی بھی حدیث لے کر آئے، کوئی بھی روایت لے کر آئے، آپ کو دینا ہے پہلے مجتہد کو کہ آغا فلاں یہ بتائیے اس حدیث کے بارے میں یہ معتبر ہے یا نہیں، نمبر ون، اور اگر معتبر ہے تو اب یہ بتائیے کہ امام اس میں کیا فرمانا چاہتے ہیں، یہ ہے ہمارا اصول حدیث، یہ ہے ہمارا طریقہ۔ ہاں اگر ان کی کتابوں میں آپ کو کوئی بھی روایت مل جائے، سن لیجئے گا، ان کی حدیث میں، ان کی کتابوں میں کوئی بھی آپ کو ایسی حدیث مل جائے جو آپ کے فیور میں ہو یا ان کی مخالفت میں ہو، آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کے تمام محدثین نے اس پر اجماع کر لیا ہے کہ جو کچھ صحائے ستہ میں ہے بالکل صحیح ہے، اور ایسا کوئی اجماع ہمارے علماء کے درمیان نہیں ہے کہ کتب اربعہ کے اندر جو روایت ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو لہذا اگر ہماری کتابوں میں ہمارے خلاف کوئی حدیث اور روایت ملتی ہے تو کوئی ہمارے خلاف اس حدیث کو ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکتا،
لیکن اگر آپ کو حتیٰ یہ کہ وہ دوسرا کوئی کہہ بھی رہا ہو کہ بھائی اس روایت کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر ہے راوی ضعیف ہے, تو یہ کہنے کا وہ حق نہیں رکھتا, اس لیے کہ صحیح مسلموں سے آئے ستہ کی ضعیف روایتوں کو بھی معتبر روایتیں مانا گیا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا آپ کے پاس ایک ٹپ ہے, آپ کے پاس ایک راہ حل ہے کہ جسے سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے. تو بہرحال میں کہاں سے کہاں نکل گیا, یہ ایک اہم بات تھی جسے میں نے بیان کر دیا. تو یہ جو ہماری بعض کتابوں کے اندر اس قسم کی روایتیں آ جاتی ہیں, تو آپ اسے یاد رکھیے کہ یہ روایتیں وہ ہیں کہ جن کی سکروٹنی کرنی ہے, جس کی سکیننگ کرنی ہے محدثین نے, چاہے وہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ہو, چاہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہو, چاہے وہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہو, یا دیگر محدثین, انہوں نے جو روایات لکھ دی ہیں, جو جمع کر دی ہیں, وہ وجہ بیان کر دی ہے کہ ہم ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے اس کے اندر صحیح, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علم کو ختم کیا جا رہا ہے, احادیث کو جلایا جا رہا ہے, لہٰذا ہم احادیث کو جمع کر رہے ہیں. تو ایک بات یہ, اسی اعتبار سے اسی کانٹیکس میں رہتے ہوئے جب کبھی بھی آپ کو حیات القلوب میں, بہار الانوار میں ایسی کوئی روایت یا حدیث مل جائے کہ جو آپ کے عقائد سے ٹکرا رہی ہو, تو پریشان نہ ہوں آپ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب میں آ جاؤں اپنی بات کی جانب. شب بعثت کے اعتبار سے جو مجھے بات کرنی ہے وہ یہ کہ تمام مسلمانوں نے ایک روایت شب بعثت یعنی اس روز بعثت کے اعتبار سے, بعثت کے واقعے کے اعتبار سے جو لکھی, اور جسے میں نے پھر بتایا کہ ہمارے محدثین نے بعض اور ہمارے بعض نئے لکھنے والوں نے بھی اس روایت کو جمع کیا ہے اور لکھا ہے اپنی کتابوں میں. یہ روایت پہلے آپ سن لیجئے اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کہاں کہاں غلط فہمیوں کا شکار تھے, یہ ضروری. روایت صحیح بخاری جلد اول, صحیح مسلم جلد اول, اور اس کے علاوہ دوسری اور کتابیں, یہ دو کتابیں ہی کافی ہیں اس واقعے کے ریفرنس کے لیے. اور جتنی اور بہت ساری کتابوں کے اندر سے اس روایت یا واقعہ بعثت کو درج کیا گیا ہے, ان کا جو ریفرنس ہے وہ بھی صحیح بخاری جلد اول ہے اور صحیح مسلم جلد اول. اچھا, ان دونوں کتابوں کے اندر, اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد اور جو بہت ساری کتابیں ہیں وہ بھی اسی کو فالو کریں گی, ان دونوں کتابوں میں جو بعثت کے واقعے والی روایت دو راوی, یعنی اینڈ والے جو آخر والے راوی ہیں وہ دو, ایک عروہ ابن زبیر اور ایک عبداللہ ابن زبیر, یہ دونوں نقل کر رہے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ سے. اور ام المومنین کسی روایت میں نہیں ملتا کہ یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے رسول سے سنا. دیکھیے بہت اہم چیزیں ہیں یہ, کسی کو اگر کوئی کام وام ہے تو وہ اپنا حساب کتاب جوڑتا رہے بیٹھتا ہوا اپنے موبائل کے اندر, جو اس کو میٹنگ ویٹنگ سیٹ کرنی کرتا رہے, لیکن جس کو سننا ہے وہ غور سے سنے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جلد اول میں دونوں کی یہ روایت جو پھیل گئی ہے مسلمانوں کے درمیان, حتیٰ ہماری کتابوں میں بھی آ گئی, عروہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر ام المومنین سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں, اور ام المومنین اس روایت کو رسول سے نقل نہیں کر رہی, کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ میں نے رسول سے سنا. یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا, اس کی اہمیت میں بعد میں باتیں بیان کروں گا. اب روایت سن لیے. روایت یوں بیان ہوتی, جو خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں, کہ رسول خدا کا جب سن مبارک 40 برس کا ہوا, تو رسول جو عام طور پر غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے, ایک دن جو عبادت کے لیے غار حرا میں گئے, تو غار حرا میں جناب جبرائیل رسول پر نازل ہوئے. جناب جبرائیل کو اس حیبت میں جب رسول نے دیکھا تو رسول پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہوئی. جناب جبرائیل نے رسول سے فرمایا اقرا, پڑھو. رسول نے جواب دیا لستو بقاری، یا مثلا بعض روایتوں کے اعتبار سے معنی بقاری، کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، جس کا ترجمہ مسلمانوں نے کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، لستو بقاری. اس کے بعد پھر جبرائیل نے کہا اقرا، اے رسول پڑھ. رسول نے فرمایا لستو بقاری. اور تیسری مرتبہ جب جبرائیل نے فرمایا اقرا اور رسول نے فرمایا لستو بقاری، تو اب جناب جبرائیل نے رسول کو پکڑا اور اتنی زور سے بھینچا، دبایا، فشار دیا کہ رسول خدا کا یہ جملہ اس روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زننتو انہ الموت، کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسی میری موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، اتنا شدید فشار، اتنا شدید فشار. اور اس کے بعد جب مجھے چھوڑا تو اب جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پانچ آیتیں جو سورہ علق کی آپ پڑھتے ہیں، جبرائیل نے تلاوت فرمائی، رسول خدا نے ان آیتوں کو سنا، اور اب غار حرا سے رسول نکلے ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے، انتہائی بری حالت ہے رسول کی. اور اسی حالت میں خدیجہ کے مکان میں داخل ہوئے، اور جس وقت خدیجہ کے مکان میں داخل ہوئے تو رسول بہت گھبرائے ہوئے اور حالت بہت خراب. ایک مرتبہ فرماتے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ جلدی سے کچھ مجھے اڑا دو، جلدی سے کچھ مجھے اڑا دو، میری حالت بہت خراب. خدیجہ نے جلدی سے رسول پر لحاف ڈالا، کچھ دیر رسول اسی کپ کپاہٹ میں باقی رہے، اور اس کے بعد جب رسول کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو رسول خدا نے فرمایا جناب خدیجہ سے کہ اے خدیجہ میں اپنے بارے میں خوفزدہ ہو گیا ہوں، اے خدیجہ میں اپنے بارے میں شک و تردید میں آ گیا ہوں. یہ ساری روایتیں مختلف الفاظ میں جوڑ رہا ہوں. اے خدیجہ میں اپنے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ ہو گیا ہوں، اے خدیجہ مجھے اپنے بارے میں شک و تردید ہو گئی، اے خدیجہ مجھے اپنے آپ سے خوف آ رہا ہے. اب خدیجہ نے پوچھا کہ اے محمد کیا بات، یہ حالت کیوں ہو گئی؟ تو اب رسول نے جو غار حرا میں ہوا تھا وہ بیان کیا، اور اس کے بعد جناب خدیجہ نے جب یہ سنا تو پہلے تو تسلی اور دلاسہ دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں، آپ نیک کام کرنے والے ہیں، صلہ رحم کرنے والے ہیں، ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں. اور پھر لے کر چلی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس. ورقہ ابن نوفل کے پاس رسول کو بٹھایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی ذرا ان سے سنیے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں بالکل من و ان وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. ورقہ ابن نوفل نے پوچھا کہ کیا ماجرا؟ رسول نے وہ کچھ کہ جو ہوا غار حرا میں بیان کیا. ورقہ ابن نوفل نے سنا، اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، آنکھوں کی بینائی جا چکی، کہا کہ یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ذات تھی کہ جو موسیٰ پر نازل ہوئی، جو عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو خدا نے نبی بنا دیا، اور کاش کہ میں جوان ہوتا اور آپ کی مدد کرتا، اور کاش کہ خدا مجھے زندہ رکھتا اس دن تک کہ جس دن آپ کو آپ ہی کے علاقے والے مکے سے نکال دیں گے. رسول نے پوچھا کہ کیا ایسا ہوگا؟ کہا کہ ہاں، جو بھی حق کی آواز اٹھاتا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا. روایت چل رہی، روایت آگے بڑھتی کہ پھر اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا، رسول غمزدہ ہو گئے. سنیے گا، رسول غمزدہ ہو گئے، اور اتنے غمزدہ ہوئے، اتنے شکستہ ہوئے کہ ایک مرتبہ اس غمزدگی کی حالت میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے اور وہاں پر ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو مار دیتا ہوں. رسول نے خودکشی کا ارادہ کیا، چاہتے تھے کہ چھلانگ لگائیں. ایک مرتبہ جبرائیل سامنے آئے، یا محمد انت رسول اللہ، اور ایک مرتبہ دلاسہ دیا، رسول پھر خاموش. کچھ عرصے کے بعد پھر رسول غم کی حالت طاری ہوئی کہ وحی کیوں نہیں آ رہی، فرشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں منقطع کیوں ہو گئیں، اور پھر رسول چلے پہاڑوں کے اوپر اتنے ڈسہارٹڈ کہ بس میں خودکشی کر دوں، اور اس کے بعد رسول خدا کے سامنے پھر جبرائیل آتے ہیں، یا محمد انت رسول اللہ انت نبی اللہ لا تحزن، اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہوتا اور یہ روایت ختم ہوتی ہے. اب اس روایت کو کہ جو میں نے بتا دی، اب جو نئے مومنین آئے ہیں، وہ جو میں نے 10-15 منٹ کی تمہید پڑھی تھی اس سے آپ محروم ہو گئے، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تمہید تھی. نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات الٹی سیدھی ہو جائے تو پھر بعد میں وہ سی ڈی وغیرہ دیکھ لیجئے گا، اور اگر سی ڈی دیکھنے کا بھی موقع نہیں ہے تو پھر خاموشی سے رہیے گا، نہ کسی کو کچھ بولیے گا، نہ خود کچھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بس جو ثواب کمانے آئے ہیں انشاءاللہ وہ ثواب تو آپ کو ملی جائے گا. تو اب یہ روایت تمام مسلمانوں نے اس کو اسی طریقے سے نقل کیا، اور آپ نے بھی اسی انداز میں اس روایت کو کئی جگہ سے سنا ہوگا. سوال یہ جو جبرائیل، اب کچھ سوالات، یہ جو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اقرا، سوال یہ کہ یہ اقرا پڑھو، اس سے مراد کیا تھی جبرائیل کی؟ کہ کچھ لکھا ہوا تھا سامنے کہ جس کو پڑھنا ہے، یا حفظ کے ساتھ کوئی چیز دہرانا؟ تو جواب دیا گیا کہ نہیں، یہاں کچھ لکھا ہوا تو نہیں تھا کہ جسے کہا جا رہا تھا کہ رسول اس کو دیکھ کے آپ پڑھیے، بلکہ مقصود یہ تھا. بھی میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو اشکالات اٹھے ان کا جواب دینے کی جو کوشش کی گئی، کہ اقرا، اے رسول پڑھیے، کیا پڑھیے؟ کچھ لکھا ہوا لے کر آئے تھے جناب جبرائیل کہ بھائی یہ ہے یہ پڑھیے؟ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ نہیں صاحب، لکھا ہوا تو کچھ نہیں تھا. تو پھر حفظ کے ساتھ کچھ زبانی پڑھنا تھا؟ کہا کہ ہاں، وہ کچھ اصل میں جبرائیل یہ چاہتے تھے کہ اے محمد، جو میں پڑھوں گا وہ 5 آئے تھے تو میں نے تلاوت کی، وہ آپ میرے ساتھ دہراتے جائیے. سوال، رسول عربی ہیں، عربی، اور ایک عرب شخص کے لیے ایک فرشتہ آیتوں کو دہرا رہا، آیتوں کو دہرا دینا کیا مشکل کام؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر اگر مقصود جبرائیل یہ ہے، نہ لکھا ہوا ہے کہ پڑھیے، اور اگر مقصود یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ دہرائیے، تو رسول 3 مرتبہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اقرا، اور رسول فرما رہے لستو بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر کہتے ہیں اقرا، لستو بقاری، اور پھر تیسری بار میں اتنے زور سے رسول کو بھینچا ہے، اتنے زور سے رسول کو دبایا ہے کہ رسول کا وہ جملہ روایت کے اندر آ گیا، لقد ظننت انہ الموت، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری جان چلی جائے گی. سوال، جبرائیل نے یہ دبانے کا عمل جو کیا، یہ بھیجنے کا عمل جو کیا، اللہ کے حکم سے کیا یا اپنی مرضی سے کیا؟ اگر اپنی مرضی سے کیا اور اللہ کی مرضی سے نہیں کیا، تو ایسا تو کبھی جبرائیل کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن میں فیصلہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، صرف وہ کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا. تو جو دبایا وہ اللہ کے حکم سے. اچھا بھائی، جبرائیل نے کہا اقرا، رسول فرما چکے ہیں لستو بقاری، پھر فرمایا اقرا لستو بقاری، اقرا لستو بقاری، اس کے بعد دبایا جا رہا ہے. تو جب رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، اور پھر دبانے کا حکم، فشار دینے کا حکم جبرائیل خود نہیں کر رہے، اللہ کر رہا ہے، بھائی یہی ہوا نا، اللہ کے حکم سے ہوا. تو قرآن کے اندر یہ واضح آیت موجود ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو کام کسی کے بس کا نہیں ہوتا میں اس کی تکلیف اسے دیتا ہی نہیں ہوں. دیکھیے، یہ اعتراضات ہیں، اشکالات، لستو بقاری. تو ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ رسول جب باہر نکلیں، وہی نازل ہو گئی ہے، قرآن نازل ہو گیا ہے، جبرائیل آ چکے ہیں، رسول غار حرا سے نکلے شک و تردید کی حالت میں کہ ہوا کیا ہے، کیا یہ واقعاً خدا ہی کا کوئی نمائندہ تھا؟ ایسا تو نہیں کہ شیطان کا کچھ معاملہ ہو، یہ جملے، تو اب رسول حالت شک میں, رسول خوفزدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ ہوگا کیا, پریشان ہیں. رسول کو نہ یہ کنفرم ہے کہ جبرائیل آئے ہیں, رسول کو نہ یہ کنفرم ہے کہ قرآن نازل ہوا, رسول کو نہ یہ کنفرم ہے کہ میں نبی بن چکا ہوں. کنتو نبیین ول آدم و بین الماء و تین, اور یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ رسول کو یہی نہیں پتا کہ میں نبی بن چکا ہوں, شک و تردید میں گھبرائے ہوئے پریشان. رسول کو علم نہیں ہے, خدیجہ بتا رہی ہے گھبرائیے مت گھبرائیے مت. رسول کو علم نہیں ہے نبوت کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, وحی کے بارے میں. ایک عیسائی ورقہ ابن نوفل سمجھا رہا ہے نہیں بھائی آپ نبی ہیں. یہی تو بات ہے کہ مسیحی مورخین نے اسی واقعہ بعثت کو اٹھا کے یہ بیان کیا ہے, ارے ہمارا احسان ہے تم پر, ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہمارے آدمی نے تمہارے رسول کو سمجھایا تھا, یقین اور اطمینان دلایا تھا کہ آپ ہی نبی ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ, رسول ہی کو پتا نہ ہو کہ میں نبی ہو گیا ہوں. تو ایک جانب یہ بہت ساری باتیں کہ خلاصتاً میں نے صرف بیان کی, اور پھر رسول پر غم کی اور ڈپریشن کی وہ حالت معاذ اللہ کہ پہاڑ پر جا کے چھلانگ مار کے خود کو ختم کرنے کی سوسائڈ اور خودکشی کی کوشش کرے, یہ واقعہ بتا رہا. اور پھر اب آپ سن لیجئے, ایک جانب تو یہ سارے اشکالات اور یہ سارے مسائل. مجھے بتایا کہ آج خوشی کے عنوان سے آپ لوگ آئے تھے, بڑی کڑوی بڑی خشک اور بڑی عجیب و غریب پتہ نہیں کس قسم کی تقریر میں کر رہا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد ایک جگہ نیاز ہے, تو انشاءاللہ میٹھی میٹھی چیزیں کھا لیجئے گا, وہاں پر جا کے آپ کا مزاج بہتر ہو جائے گا. اور گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے, میں نے ان سے معلوم کر لیا 12 بجے تک تو انشاءاللہ دسترخوان نیاز کا سجا ہوا ہے, تو اگر میری تقریر لمبی ہو جائے تو, لیکن آج ذرا خشک لیکن یہ مسائل. تو ایک تو یہ اعتراضات اس واقعے کے اوپر جو رسول کی توہین کا سبب بن رہے ہیں, اور دوسری بات اب آ جائیں ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے. پورے مسلمانوں نے, تمام مسلمان ورلڈ نے اسی روایت کو انہی راویوں کے ذریعے سے کہ جو سند کے اینڈ میں ہیں جنہیں میں نے بیان کر دیا نقل کیا. لہذا ایک تو ان اشکالات کی وجہ سے اور دوسرے ان راویوں کی وجہ سے, نمبر ایک ام المومنین, ام المومنین نے, میں نے بتایا کہ اس روایت کو نقل کیا ہے مرسل. اب آگئی بات, جو دیر سے آئے وہ دیر سے آئے, جو شروع سے آئے سو رہے تھے وہ بھی گئے, جو دو چار آدمی سن رہے تھے اب وہ میری طرف متوجہ ہو جائیں کہ ام المومنین اس روایت کو نقل کر رہی ہیں, یعنی بیان کر رہی ہیں, نقل نہیں کر رہی ہیں. نہیں ملتا کہ جناب ام المومنین نے رسول خدا سے سناؤ, کہیں جناب عائشہ نے نہیں فرمایا. تو یہ وہ روایت ہے کہ جسے تمام مسلمانوں کی اصطلاح میں روایت مرسلہ کہا جاتا ہے. اور اب بس میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا, ہم کو چھوڑ دیجئے. شرح صحیح مسلم, صحیح مسلم ایک کتاب, پھر ان کی شرحیں لکھی گئیں. شرح صحیح مسلم امام نووی, یاد رکھ لیجئے گا, شرح صحیح مسلم امام نووی, یہ اس شرح کو لکھنے والے ہیں. اس کی جلد اول میں اس بعثت کے واقعے کے بعد اس روایت کے اوپر امام نووی نے یہ کہا کہ اصحاب کی مرسلہ روایات قابل احتجاج اور حجت نہیں ہوا کرتی, اور مثال کے طور پر یہی روایت نقل کی ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ام المومنین نے یہ جو بعثت کا واقعہ بیان کیا ہے یہ مرسلہ ہے, لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ, دوسری بات عروہ ابن زبیر, عبداللہ ابن زبیر, ان کی شخصیت سے اگر کوئی شیعہ واقف نہیں ہے تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. عروہ ابن زبیر وہ شخص ہے کہ جس نے, جس وقت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی وہ حکومت پیرلل ٹو بنی امیہ مکے میں خانہ کعبہ کے اندر قائم کی تھی, اور اس حکومت میں سب سے برا جو اسے لگتا تھا وہ یہ کہ جب مدینے سے آقا حسین مکے میں آئے تو سارا مجمع چھٹ کے آقا حسین کی طرف چلا گیا، عبداللہ ابن زبیر کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. 10 سال حکومت کی ہے عبداللہ ابن زبیر نے، پیرلل ٹو بنی امیہ، یہ بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. بعد میں مختار کو قتل کرنے میں اسی عبداللہ ابن زبیر کا ہاتھ. یہ عبداللہ ابن زبیر وہ کہ محمد حنفیہ برادر امام حسن و حسین علیہ السلام، خانہ کعبہ کے اندر اس طرح نظر بند کیا تھا کہ لکڑیوں کا ایک گھر بنایا تھا، ایک کیبن بنایا تھا، اور مہلت دی تھی کہ بھائی دیکھو بلا لو واپس مختار کو ورنہ تمہیں اسی کے اندر آگ سے جلا دیا جائے گا. عبداللہ ابن زبیر وہ شخصیت ہے کہ جمعے کے خطبے سے درود اس کو ہٹا دیا تھا، باقاعدہ کہا تھا کوئی درود نہیں پڑے گا. اور جب پوچھا کہ بھائی کیوں درود ہٹوایا جا رہا ہے، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. جب پوچھا گیا کہ درود کو کیوں ہٹا دیا تو اس نے کہا کہ اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں ذرا اتراوٹ میں آ جاتے ہیں، محمد و آل محمد پر جب درود بھیجا جاتا ہے تو بنی ہاشم ذرا اترانے لگ جاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، لہذا ہٹا دو. یہ عبداللہ ابن زبیر. اور عروہ ابن زبیر جو اس کا بھائی ہے، بنی امیہ کی پلانٹنگ کرنے والا پہلے، اور پھر اپنے بھائی کی حمایت میں بنی ہاشم کے خلاف اس طرح سے زہر اگلنے والا کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کے اندر باقاعدہ اس کو لکھا ہے کہ خاص طور پر یہ شخص وہ تھا جو فلاں صاحب سے پیسے لے کر علی کے خلاف جھوٹی روایات کو جال کیا کرتا تھا. اور جب سنیے گا، یہ عروہ ابن زبیر یہ وہ شخص تھا کہ جب اس کے سامنے کبھی بھی علی کا نام لیا جاتا تھا تو یہ دونوں اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا، اور اس کے بعد کہتا تھا، پہلے گالی دیتا تھا اور گالی دینے کے بعد پھر یہ کہتا تھا کہ اب وہ جملے میں دہرا نہیں سکتا مگر آخری سینٹنس کہ یہ علی تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اتنا خون بہ گیا. تو یہ عروہ ابن زبیر ہو اور یہ عبداللہ ابن زبیر ہو اور وہ مرسلہ والی صورتحال، تو ہمارے اعتبار سے روایت تو کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں. ہاں اسی روایت میں زہری نام کی بھی ایک شخصیت، آپ نے مجھ سے بھی سنا ہوگا زہری کی بات اور ان کا نام. بعض لے کر آ جاتے ہیں کہ دیکھیے زہری ہے تو چوتھے امام کے راوی، سن لیجئے گا، زہری پہلے دشمنان اہل بیت میں سے ہے، زہری بنی امیہ کا خاص حامی، یہ چوتھے امام کے زمانے میں شیعہ ہوتا ہے اور پھر امام کے خاص اصحاب میں داخل ہوتا ہے، باقاعدہ توبہ کی ہے چوتھے امام کے پاس آ کے زہری نے. تو توبہ کی ہے کب؟ اپنی عمر کے آخری حصے میں امام کا صحابی بنا. تو یہ جو روایت نقل کی ہے توبہ سے پہلے کی ہے یا توبہ کے بعد کی، اسے کون طے کرے گا؟ تو ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ روایت ہمارے عقائد کے بھی خلاف ہے، اعتقادات کے بھی خلاف ہے، اور درایت کے بھی خلاف ہے، علم حدیث کے بھی خلاف ہے. اس کو تو بہرحال ہم نہیں لے سکتے. تو اب ہماری روایت کیا ہے؟ دیکھیے کوئی ایک آدمی، واقعاً میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کام کیا جائے اس روایت پر، تو کتنے سارے اعتراضات کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ بھی جائیے انٹرنیٹ پہ جا کے اعتراضات کیجئے، اگر کوئی اعتراضات کرتا ہے تو جواب دیجئے کہ دیکھیے یہ سب ہو رہا کیسا صحیح، کیسے کو آپ نبی مانتے ہیں جس کو یہی نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں نبی ہوں، عیسائی آگے بتا رہا ہے کہ تم ہو نبی. یہ تمام کی تمام باتیں چھوڑ دیجئے، لیکن وہ روایت جو ہمارے منابع سے ہم تک پہنچی ہے، بیست ہی کی روایت کہ جس کو 10ویں امام نے بھی نقل کیا ہے، جس کو 11ویں امام نے بھی نقل کیا ہے، درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. Yeah. تو بس آخر میں جو ہمارے منابع سے اس بعثت کے واقعے کی روایت ہے وہ کیا؟ رسول خدا سن لیجئے گا غار حرا میں جانا شروع کر دیا تھا, اور رسول خدا وہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے غار حرا میں جا کر عبادت کی. سب سے پہلا شخص جس نے یہ رسم ڈالی کہ اپنے کاروبار زندگی کو چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے غار حرا میں جا کر خدا کی عبادت کرنا, جناب عبد المطلب. ماہ رمضان سے جناب عبد المطلب کی عادت کہ رمضان کے مہینے میں نکل جایا کرتے تھے اور غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے, اور یہی وہ انداز رسول خدا کا. تو رسول خدا غار حرا میں جاتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور رسول خدا, میں روایتوں کا استفادہ اور مستفاد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کی, کہ رسول خدا جب غار حرا میں جاتے تھے تو غار حرا میں بھی اور غار حرا کے علاوہ بھی کبھی خواب میں الہام ہوا کرتا تھا, کبھی جاگتی زندگی میں الہامات ہوا کرتے تھے, کبھی خدا کی آیات اور خدا کے کرشموں کا نظارہ کیا کرتے تھے, کبھی فرشتوں کی آوازیں سنا کرتے تھے, کبھی فرشتے رسول کے سامنے سے گزرتے تھے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے گزر جایا کرتے تھے. تو یہ سارے سلسلے رسول خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا ایک بات میں بتا دوں کہ یہ ڈر اور خوف کا پیدا ہونا رسول کا, سن لیجئے گا, جناب جبرائیل, روایت میں نے پڑھ دی ہے, بار بار نہیں پڑھوں گا, جناب جبرائیل کو دیکھ کر رسول ڈر گئے, گھبرا گئے, اور رسول کو جب اقرا کہا گیا تو ایک مرتبہ بھیجا گیا, جبرائیل آگے بڑھے اور رسول کو بھیج رہے ہیں اور رسول حالت رسول کی خراب ہو رہی ہے. سنیے گا, آئمہ سے پوچھا کہ اے فرزند رسول کیا بات ہے, ہم سنتے ہیں کہ آپ کے جد بعض اوقات جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو بہت گھبرا جاتے تھے. اب یہ دیکھیے, سن لیجئے گا, بہت گھبرا جاتے تھے, پیشانی پر پسینہ آ جاتا, کپ کپی تاری ہو جاتی تھی, بلکہ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے, اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, بالکل اطمینان سے, بالکل آرام سے. اس موقع پر امام نے فرمایا, یاد رکھو رسول پر اور ہمارے جد پر جو وحی کا نزول ہوا ہے وہ دو انداز میں ہوا. اگر کبھی جبرائیل کے ذریعے سے خدا وحی کو نازل کرتے, خدا جبرائیل کے ذریعے سے وحی کو نازل کرتا, تو جبرائیل رسول کے گھر میں رسول کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے جب تک رسول اجازت نہیں دیتے تھے, اور پھر رسول کے پاس اس طرح جبرائیل آ کے بیٹھتے تھے جس طرح سے کوئی غلام ہوتا ہے, غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہوا. جس وقت جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے تھے, رسول آیت کو پڑھتے تھے اور بیان کرتے تھے میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور یہاں پر جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں, یہ جبرائیل جس وقت وحی لے کر آتے تھے. اب امام فرماتے ہیں ہاں بعض اوقات خدا براہ راست وحی کا نزول رسول کے قلب پر کرتا تھا, اب درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے, اب درمیان میں کوئی جبرائیل نہیں ہے, براہ راست خداوند عالم, جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مصائب میں آپ نے سنا ہوگا کہ آقا حسین کی روح کو کسی فرشتے نے قبض نہیں کیا, یہ مقام کی توہین ہے آقا حسین کی کہ روح حسین کو کوئی ملک الموت آ کے, لہذا روایت میں آیا ہے کہ روح حسین کو خود اللہ نے اپنے حکم سے آسمانوں کی جانب بلایا. تو جس وقت وحی کا نزول براہ راست خدا کی جانب سے, اب کس انداز میں, کس حالت میں, لیکن حالت یہ ہو جاتی, رسول تو رسول, وہ مرکب امام فرماتے ہیں کہ جس پر رسول سوار ہوتے تھے, وہ مرکب ایک مرتبہ ساکت کھڑا ہو جاتا اور اتنا بوجھ اس کے اوپر آتا تھا کہ بعض اوقات اس کا شکم زمین سے لگ جاتا تھا. یہ وہ موقع ہوتا تھا کہ کبھی رسول کی پیشانی پر پسینہ آ گیا ہے, کبھی رسول بے ہوش ہو گئے. تو ایک بات یہ, اب رسول مشاہدات فرما رہے ہیں, غار حرا میں آنا جانا, خدا کی عبادت ہو رہی, فرشتوں کی آوازیں سن رہے ہیں. اس واقعے بعثت سے کچھ عرصہ پہلے ایک مرتبہ خدا نے آسمانوں کو رسول کے لیے کھول دیا اور رسول نے کئی کئی ہزار فرشتوں کی جماعت کو دیکھا کہ جو رسول کی جانب آ رہے ہیں اور رسول کو مبارکباد دے رہے ہیں, رسول کو سلام دے رہے ہیں. اسی بعثت کے واقعے سے پہلے, جس کو ہمارے بعض ذاکروں نے, نہیں میں کہوں گا بعض ذاکروں نے, نہیں ایسا نہیں ہے, یہ تہمت ہے ہمارے اوپر, کیونکہ میں نے کبھی کسی ذاکر سے, کسی عالم سے اس انداز میں اس واقعے کو نہیں سنا, یہ بھی کہنا غلط ہے, یہ تہمت ہے ہمارے اوپر, اس واقعے کو کس طریقے سے دشمنوں نے ہمارے خلاف استعمال کیا. بعثت سے پہلے رسول فرماتے, چھٹے امام کی روایت, کہ میں مقام ابتہا میں سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو رہا تھا, میرے داہنے جانب میرا بھائی علی تھا, میرے بائنی جانب جعفر تیار, اور میرے پائندی پر میرے چچا حمزہ. یہ تین افراد درمیان میں رسول. رسول فرماتے ہیں کہ جبرائیل اسرافیل کے ساتھ آئے. بعثت کے واقعے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جبرائیل اسرافیل کے ساتھ آئے اور اس کے بعد اسرافیل نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل وہ حکم جو نازل ہونے والا ہے وہ ان چاروں میں سے کس کے اوپر نازل ہونے والا. اس موقع پر جناب جبرائیل نے جناب اسرافیل کو بیان کیا تھا, یعنی شک جبرائیل کو نہیں تھا اسرافیل کو تھا. یاد رکھیے گا جو ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے, واقعہ اس طریقے سے موجود کہ جب اسرافیل نے استفسار کیا کہ اے جبرائیل ان چاروں میں سے وہ کون ہے کہ جس پر امر خدا نازل ہونے والا, تو جناب جبرائیل نے فرمایا وہ جو درمیان میں لیٹا ہوا ہے, جو بہترین خلق ہے پروردگار کی, جو بہترین پیغمبران ہے پروردگار کا, یہ وہ ہے کہ جو خدا کا آخری نبی بننے والا. ہاں اس کے دائنی طرف جو لیٹا ہوا جو بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا وہ یہ وہ علی ہے کہ جو وصی ہے اس نبی کا اور بہترین اوصیا ہے تمام اوصیا میں سے. اور اس کے بائنی جانب جو بیٹھا ہوا ہے یہ وہ جعفر ہے کہ جنت میں خدا اس کو دو پر عطا کرے گا جس کے ذریعے سے پرواز کرے گا. اور اس کے پائنتی پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے یہ حمزہ ہے کہ جو سید الشہداء بننے والا ہے. آپ کو معلوم ہے امام حسین کی شہادت سے پہلے پہلے جتنا پیریڈ ہے سید الشہداء جناب حمزہ چچا رسول خدا کے. تو اب رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جبرائیل نے یہ جملے اس وقت تک نہیں بولے جب اس کو علم ہو گیا کہ میں اٹھ گیا ہوں. میرے ادب میں جبرائیل خاموش رہا اور رسول سن رہے ہیں کہ جبرائیل کیا کہہ رہا ہے. تو رسول جبرائیل کو بھی جانتے ہیں, رسول اسرافیل کو بھی جانتے ہیں, رسول کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے. اور پھر اس کے بعد جب بعثت کا واقعہ آیا تو اب امام فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کے ارشاد فرمایا اقرا یا محمد اقرا, اے رسول پڑھیے, تو رسول خدا سے جناب جبرائیل نے ارشاد فرمایا, رسول خدا نے جواب دیا ما اقرأ کہ میں کیا پڑھوں. تو اس موقع پر جناب جبرائیل نے وہ پانچ آیتیں کہ جو سورہ علق کا حصہ بنی, اقرأ بسم ربک الذی خلق اور الی آخر, وہ پانچ آیتیں پڑھی. رسول خدا نے جب ان آیتوں کو سنا, اب ایک مرتبہ رسول مشاہدہ کر رہے جناب جبرائیل کا ایک نور کے حالے کے اندر, اور اس کے بعد رسول اب جب غار حرا سے باہر نکلیں, دونوں روایتوں کا موازنہ کیجئے گا, رسول جب غار حرا سے باہر نکلیں تو اتنے نورانی اور اتنی عظمت اور جلالت کہ کوئی مخلوق ایسی نہ ہوگی کہ جو نگاہ ٹھہرا کر رسول کے چہرہ اقدس کی جانب دیکھے. اور جب رسول اس جلالت کے ساتھ غار حرا سے اتریں تو پھر امام فرماتے ہیں ہر ہر پتھر, ہر ہر درخت, ہر ہر کنکر یہ کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. اور رسول سلام کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اور اب روایتوں کو ملاتے جائیے, امام فرماتے ہیں جس وقت رسول خدیجہ کے گھر میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ خدیجہ کا گھر رسول کے نور سے اور خوشبو سے اتنا منور اور اتنا معطر ہو گیا کہ ایک مرتبہ خدیجہ نے گھبرا کے پوچھا, گھبراہٹ خدیجہ پہ طاری ہوئی ہے رسول پر طاری نہیں ہوئی, گھبرا کے پوچھا اے رسول, اے محمد یہ تو بتائیے یہ عظیم نور کیسا ہے, یہ عظیم خوشبو کیسی ہے. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا سنو جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور اب میں مبعوث ہو گیا ہوں بے اعتبار پیغمبر اور نبی, اور سنو پڑھو لا الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس وقت خدیجہ نے پہلی شخصیت جب کلمہ اسلام پڑھا ہے تو اب خدیجہ نے مسکرا کے فرمایا اے رسول خدا آپ کو مبارک ہو, ارے میں تو بہت عرصے سے اس خبر کا انتظار کر رہی تھی کہ کب جبرائیل آپ پر نازل ہو اور کب آپ نبی خدا بنے. اور اس کے بعد پھر جب مولا کائنات کی ملاقات ہوتی ہے اسی خانوادے کے اندر, اسی گھر کے اندر, تو مولا فرماتے ہیں اس کمسنی کے عالم میں وہ ساری چیزیں جو جناب خدیجہ نے بیان کی ہیں وہ مولا علی نے بیان کی. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے رسول میں سن رہا ہوں کہ کوئی رو رہا ہے, فریاد کر رہا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا اے علی تو بھی وہی سن رہا ہے جو میں سن رہا ہوں. علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں اے علی یہ شیطان ہے جو رو رہا ہے, اب میری نبوت اور تیری وصایت کے بعد اسے فتح حاصل نہ ہوگی. اور پھر اس کے بعد جناب امیر کے بارے میں پھر فرشتے فضائل نقل کرتے ہیں. اب سنیے گا, اب رسول گھبرا رہے ہیں. یہ ساری خوشخبریاں دینے کے بعد بتا دیا کہ میں نبی ہوں, شک کے ساتھ نہیں آئے غار حرا میں, بتا دیا کہ میں نبی ہوں, بتا دیا کہ وہ جبرائیل تھے, بتا دیا کہ میری ذمہ داری شروع ہو گئی, اور اس کے بعد اب رسول پر گھبراہٹ طاری ہے. لیکن یہ گھبراہٹ اس لیے نہیں ہے کہ پہاڑوں پہ جا کے خودکشی کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہونے والا ہے, ارے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسی کیفیت ہے. جو گھبراہٹ تھی رسول کی وہ اس وجہ سے تھی کہ اب اگر میں نبوت کا اعلان کروں گا تو یہ مجھے کبھی شیطان کا کارندہ کہیں گے, کبھی یہ لوگ مجھے مجنون کہیں گے, کبھی یہ لوگ مجھے جادوگر کہیں گے. اپنے اس اعتبار سے کہ نبوت کو کس قسم کے خطرے لاحق ہونے والے ہیں, حیات القلوب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے رسول جب پریشان ہوئے اس اعتبار سے کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائیں گے, لوگ مجھے جادوگر کہیں گے, تو اس موقع پر جبرائیل نے رسول کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ رسول تمہیں مبارک ہو, یہ علی یہ تمہارا وصی بننے والا ہے, اور تمہارے بعد یہ تمہارے اس پرچم کی جو لوائے حمد ہوگا روز محشر اس طریقے سے اس کو بلند کرے گا کہ منافقوں کی گردن کو کاٹنے والا ہوگا اور تیرے نام کو بلند کرنے والا ہوگا. اسی موقع پر جناب جبرائیل نے رسول کو فاطمہ زہرا کی بشارت دی, اسی موقع پر جناب جبرائیل نے رسول کو امام حسن و امام حسین اور الہ امام زمانہ کی مبارکباد دی کہ یہ سب تیرے خلفاء ہیں, یہ سب تیرا نام روشن کرنے والے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے تیرے نام کو, تیرے دین کو, تیرے کلمے کو کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے. اور بس اسی کے ساتھ ہم یہ دعا کریں گے کہ خدا بندہ اس تقریر کے اختتام پہ ان بابرکت ہستیوں کا جو نام آیا ہے, پروردگارا ان چہاردہ معصومین, اس روزے بیست اور ان تمام برکتوں کا واسطہ, خداوندہ اسلام کا نام, مذہب حق کا نام ہمیشہ ہمیشہ دنیا پر قائم و دائم رہے. اور خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو ہدف بعثت رسول ہے کہ جس کا امتداد کبھی آقا علی نے کیا, کبھی آقا حسن نے کیا, اور الہ چہاردہ معصومین تمام معصومین نے, تمام ان افراد نے کیا, خداوندہ اس ہدف کو کم سے کم کم سے کم اپنی زندگیوں میں داخل کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس ہدف کے مطابق کردار رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور خداوندہ اس امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے کہ بعثت کے موقع پر اور اس کے بالکل قریب جس کا تذکرہ کیا گیا, خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آخر میں میں چاہوں گا کہ بعثت کے اس موقع پر اس کی خوشی میں ہم اپنے مرحومین کو اس طریقے سے شامل کرتے ہیں کہ آپ تمام مومنین باواز بلند اپنے اپنے مرحومین اور جتنے مومنین و مومنات یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے مرحومین ایصال ثواب کے لیے تین مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.